السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ السجدہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ السجدہ، اور اس کا نام الف لام میم تنزیل بھی ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم قرآن کریم کی سورہ سجدہ پر پہنچ گئے ہیں، اور سورہ نمبر میں یہ 32 نمبر کی سورت ہے اور اس کی آیات 30 ہیں. جیسے کہ احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے، سورہ ملک اور سورہ السجدہ کی جو فضیلت بتائی گئی ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ الف لام میم تنزیل اور سورہ تبارک الذی تلاوت نہ فرما لیتے. یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح ہے. مسند میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے، امام احمد کی جو مسند ہے اس میں، وہاں پر بھی یہ حدیث ملتی ہے ہم کو، اور یہاں بھی یہ حدیث ملتی ہے اور صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا گیا ہے. ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کو جمعہ کے روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں سورہ السجدہ اور سورہ دہر کی تلاوت فرماتے تھے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سورت کی فضیلت میں یہ دو احادیث ہمیں ملتی ہیں. دوسری والی جو حدیث ہے سورہ سجدہ کے، اس میں سورہ سجدہ کی فضیلت میں، وہ مسلم کی حدیث ہے اور یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی خود ساختہ ایسی صورتوں کو فضیلت دے دیں جس کے بارے میں وہ کوئی احادیث اس طرح کی ہمیں نہیں ملتی ہیں، تو بہتر ہے کہ جو ہمیں صحیح روایت سے پتہ چلے احادیث، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. سورہ ملک کا تو ہم سبھی جانتے ہیں الحمدللہ، کئی اس کے بارے میں روایت ہم کو ملتی ہے، لیکن یہاں پر ترمذی کی یہ حدیث ہے صحیح، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس وقت تک نہ سوتے جب تک سورہ الف لام میم تنزیل اور سورہ تبارک الذی تلاوت نہ فرما لیتے. اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے، تھوڑا سا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے کہ پیچھے سورہ لقمان ہم نے پڑھی تھی، اس میں قریش کے جو سردار تھے ان کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی تھی کہ انہوں نے اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے لہو الحدیث سے کام لیا تھا، تکبر میں مبتلا تھے اور توجہ سے سننا نہیں چاہتے تھے. یہاں پر سورہ سجدہ میں ان فاسق اور مجرم افراد کے برعکس نیک اور صالح مومنین کے اوصاف یہاں پر بیان کیے گئے ہیں کہ مومنین کا مزاج کیا ہوتا ہے، کہ وہ تکبر نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تہجد گزار ہیں، اللہ کے حضور خوف اور امید کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خوب خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں فی سبیل اللہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، جیسے کہ آگے ہم آیتیں پڑھیں گے. سورہ سجدہ میں باکردار مومنین اور بد کردار فاسقین کے درمیان ایک طرح سے موازنہ ہے کہ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور چونکہ یہ دونوں کے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں لہذا ان کا انجام بھی ایک جیسا نہیں ہوگا. پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہم مضامین اس کے اندر جو بیان کیے گئے ہیں کہ فاسقین یعنی نافرمان اور بدعمل لوگوں کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ وہ اور مومنین ایک جیسے نہیں ہو سکتے. افمن کان مومن کمن کان فاسقن لا یستون. فاسقین کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہوگی، اور اسی طرح مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ چھپا کر رکھا ہے کہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہے. لقاء کا لفظ اس میں کافی استعمال ہوا ہے، 3 جگہ تقریباً استعمال ہوا ہے، کیونکہ مشرقین مکہ دراصل آخرت کے منکر تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کرتے تھے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ نہیں، انسان کی ملاقات ہوگی، وہ اپنے اعمال کو بھی دیکھے گا، انبیاء سے بھی ملاقات ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات کرے گا، اور ایک دن اس کو آخر کار جانا ہے. پھر چونکہ کفار مکہ نے اس قرآن کے بارے میں الزام لگایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اسے گھڑ لیا ہے اور آپ نے اسے تصنیف کیا ہے، تو اس سورت کا آغاز ہی ہو رہا ہے کہ نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہی خالق ہے، وہی ولی ہے، وہی شفیع ہے، اس کے علاوہ کوئی شفیع نہیں، اور اسی کے حکم سے تمام کام انجام پاتے ہیں اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ اب آئیے آیت نمبر 1 سے ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ الف لام میم، اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ جہاں پر بھی حروف مقاطعات آتے ہیں تو دراصل بتانا ہوتا ہے کہ اے اہل مکہ یا اے اہل قریش، تم ذرا ان الفاظ کا مطلب تو سوچ کر بتاؤ، یعنی چونکانے والا انداز ہے حروف مقاطعات کہ تم اتنے اپنے آپ کو بہت زیادہ عربی میں ماہر سمجھتے ہو، تو ان الفاظ کا کیا مقصد ہے یا کیا مطلب ہے؟ صرف حروف مقاطعات ہیں، قطع کیے ہوئے الفاظ، لف ورڈ، اس کے باوجود بھی تم اس کا کوئی مطلب نہیں بیان کر سکتے، اس کا مطلب صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور پھر انہیں ایک چونکانے والی سچویشن ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات بتاتے ہیں اور نازل فرماتے ہیں کہ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، نازل کردہ ہے یہ کتاب اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تنزیل یا نون، زا اور لام، جس کو ہم زے کہتے ہیں اردو میں، نزلہ ہی سے ہے۔ تنزیل فعیل کے وزن پر ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، بتدریج نازل کرنا، کیونکہ سورہ فرقان میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو جاتا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل ہوتا ہے، کہ کچھ حصہ کبھی نازل ہو رہا، کچھ حصہ کبھی نازل ہو رہا، تو ایک ساتھ کیوں نہیں نازل کر دیا جاتا؟ تو یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی اس میں کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ تو تنزیل میں دراصل جو معنی پائے جاتے ہیں کہ دھیرے دھیرے نازل کرنا، جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں جو دھیرے دھیرے زمین کو سیراب کرتے ہیں، اور ایک تیز بارش ہوتی ہے جو کہ فوراً سیراب کر دیتی ہے، انزلہ۔ تو انزلہ یا نزلہ ایک ساتھ اترنا، اور تنزیل دھیرے دھیرے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ قدر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو وہاں پر انزلہ کا لفظ آیا، کیونکہ ایک ساتھ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورا قرآن آ گیا، نازل کر دیا گیا۔ اب وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے پھر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو بہرحال اس کتاب کی تنزیل بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو تمام شک و شبے سب کچھ ختم کر دیا گیا کہ تم جو الزامات لگا رہے ہو کہ فلاں 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 کی کتاب ہے، تو کہہ دیا گیا کہ لا ریب فیہ، بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، منزل من اللہ ہونے میں قطعاً کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں دلیل بھی ہے، دعویٰ بھی ہے۔ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تھی، اور 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح کا آپ نے کوئی کلام پیش نہیں کیا۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو پہلے سے اللہ کے رسول کچھ نہ کچھ بولتے رہتے، لیکن اللہ کے رسول کی زندگی خود اس بات کی گواہ تھی کہ آپ اگر پہلے سے اس طرح کی باتیں بتاتے تو ٹھیک ہے، یہ دعویٰ ایک طرح سے صحیح ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے 40 سال تک اس طرح کا کوئی کلام پیش نہیں کیا۔ تو اب چونکہ یہ کلام پیش کریں تو یہ اللہ کے رسول کا تو نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افترہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ آپ متنبہ کریں ایک ایسی قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ ان کا جو اعتراض تھا، یا وہ جو اعتراض کرتے تھے کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، تو اسی لیے یہ بات کہی جا رہی کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے، یعنی انتہائی غلط بات ہے اگر یہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل اس میں سوال ہی نہیں ہے بلکہ تعجب پایا جاتا ہے کہ ساری باتیں تمہارے سامنے ہیں، سب کچھ ثبوت تمہارے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود بھی تم اس طرح سے کہہ رہے ہو، اور تم شک میں پڑے ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں بلکہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ تو دراصل ایک طرح سے اس میں ڈانٹ بھی ہے، تنبیہ بھی ہے، اور تعجب بھی ہے، اس لیے کہا گیا کہ نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تاکہ آپ وارن کریں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح اس لیے دیا گیا یہ قرآن کہ آپ لوگوں کو خبردار کر دیں، آپ لوگوں کو راہ راست دکھا دیں، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اگر جو اس کو مانے گا وہ فائدے میں رہا، اور جو اس کو چھوڑتا ہے دراصل وہ خود آپ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح سے اللہ کی طرف سے ہے یہ قطعی بات ہے، اسی طرح اس کلام کا حکمت پر مبنی ہونا یہ بھی ایک طرح سے اٹل ہے، اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے رحمت ہے۔ دراصل اس قرآن کا نزول اللہ کی طرف سے رحمت اور ہمارے اوپر ایک طرح سے فضیلت ہے، کیونکہ اس میں کیا کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے یہ لوگ ہدایت پر نہیں تھے، اگر یہ کتاب کو مان لیتے ہیں تو ہدایت پا جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں آئی، اس سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا، کوئی بہت عرصہ گزر گیا ہے کہ یہاں رسول آئے تھے۔ اور کچھ لوگ یعنی کچھ علماء کچھ مفسرین بتاتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام بھی عربوں ہی میں سے تھے، اور شعیب علیہ السلام کو آئے ہوئے 2000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام آ چکے تھے عرب کی سرزمین پر، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام تھے سمجھے، یعنی آخر میں، اس کے بعد بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا۔ ہاں فلسطین اور شام میں کئی نبی آتے رہے اور ان کی دعوت عرب کے لوگوں تک پہنچتی رہی، کیونکہ یہ لوگ تجارت کی غرض سے شام اور فلسطین جاتے رہے تھے، اور اسی بنا پر ہمیں معلوم ہوتا ہے اگر ہم پڑھیں حالات اس وقت کے تو کئی لوگ تھے جنہوں نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا اور وہ توحید پر قائم تھے، اگر انہیں کچھ نہیں بھی سمجھ میں آتا تب بھی وہ لوگ بتوں کو نہیں پوچھتے تھے، جیسے کہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زید، یہ ایک اکیلی امت کی طرح اٹھائے جائیں گے کیونکہ انہوں نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ اسی طرح سے ورقہ بن نوفل، ہم سب جانتے ہیں کہ تورات یہ لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں، اور چونکہ اس زمانے میں عیسائی مذہب ہی قابل قبول تھا، وہ لوگ ہی توحید کے علم بردار تھے، یہ توحید کے ماننے والے تھے، تو لہٰذا وہ انہوں نے اس دین کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہ سب لوگ تھے جن کو معلوم تھا کہ شرک اور بت پرستی کا اسلام سے یا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شعیب علیہ السلام، تو دوسرے جو انبیاء تھے دراصل وہ شام اور فلسطین کے سرزمین پر آئے اور ان کی تعلیمات ان تک پہنچتی رہیں، اور کئی لوگ ہم کو ملتے ہیں ایسے جنہوں نے خود شرک سے بیزاری کا اظہار کیا۔ لہٰذا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا اگر اب ان کو 2000 سال سے ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا عرب کے لوگوں کے پاس تو لہٰذا ان کو عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے، کوئی اس کے لیے کوئی حجت اور کوئی دلیل نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، ان کے پاس ان انبیاء کی تعلیم آتی رہی اور وہ لوگ جانتے بھی تھے اور ان کو علم بھی تھا کہ یہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات دراصل اللہ کی کتاب کی تعلیمات ہیں، اور وہ اہل کتاب کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آیت نمبر 4 دیکھیے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے بعد استوى علی العرش ہوا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا، تو پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اب یہاں پر دراصل بات کا رخ اللہ تعالی کی طرف پھیر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالی کی کبریائی اس کی تخلیق بتائی جا رہی ہے تاکہ وہ لوگ سوچیں غور کریں کہ اصل تو پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور چونکہ وہی وہ اللہ ہے، اسی نے زمین اور آسمان کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس نے پیدا کیا، اور سبحان اللہ کی اللہ تعالی کی قدرت کہ اس نے زمین اور آسمان کو، ہم دیکھتے ہیں قرآن میں مضمون ہمیں کئی جگہ ملتا ہے کہ 6 دنوں میں پیدا کیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ 6 دنوں کا مطلب ہے کہ ہمارے 6 دن ہیں، وہ اللہ عالم، اللہ تعالی بہتر جانتے کہ وہ کون سے 6 دن ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالی چاہتا تو اس کے لیے تو بس کن کہنے کی دیر ہے اور وہ اسی وقت پلک جھپکتے ہی وہ کام ہو جاتا ہے، لیکن زمین اور آسمان کو بننے کے لیے ہی اتنے دن درکار تھے، اس سے پہلے بن نہیں سکتے تھے۔ تو یہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے تو حکم ہوتا ہے اور وہ اسی وقت چیز ہو جاتی ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنا اور یہ کائنات کا اپنی جگہ ہر چیز صحیح جگہ چلی جانا، جیسے کہ سب ملے ہوئے تھے آپس میں باہم اور پھر اللہ تعالی نے اسے جدا کیا، تو اس کو دن ہی اتنے لگے، تو اسی لیے ہو سکتا ہے 6 دن کا کہا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ 6 دن سے مراد یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا علم ہے۔ اور پھر وہ عرش پر اس نے قرار پکڑا، ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تو پھر بھلا اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے، نہ کوئی سفارش کرنے والا، کہ تم ہوش میں نہ ہوگے، کیا تم نصیحت نہ پکڑو گے؟ تو اگر اللہ تمہیں پکڑے تو ان میں سے کس کا زور ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے چھڑا سکے؟ اگر اللہ سفارش نہ سنے تو ان میں سے کون یہ بلبوتا رکھتا ہے کہ اس سے اپنی سفارش تم لوگ منوا سکو؟ یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ جن ہستیوں کو تم پوجتے ہو، جن کے آگے تم جھکتے ہو، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے کچھ سفارش کر سکیں گی؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکیں گی؟ تو یہاں پر دراصل چونکایا گیا ہے ان کو، ایک طرح سے وارن کیا جا رہا ہے اور سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم سوچو تو صحیح. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیت دراصل ایسی ہی ہیں جو غور کرنے کے لیے ہیں اور انسان کو چینج کر کے رکھ دیتی ہیں. قرآن کی آیت وہی صحابہ کرام جو کہ بتوں اور شرک، بتوں کی گندگی میں اور بتوں کی پرستش میں مبتلا تھے، آپ دیکھیں کہ وہ کیسے توحید کے علم بردار بن گئے. اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پلٹے، قرآن کی تعلیمات کا ان پر اثر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر ہوا کہ آپ ان کا جو تزکیہ کرتے چلے گئے. جیسے کہ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم بارہا پڑھتے ہیں اور پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اپنے بت سے ان کو کتنی محبت تھی اور ہر بات وہ بت سے کرتے تھے، ایون اپنی بیوی سے بھی اتنے کلوز نہیں تھے جتنے وہ اپنے بت سے کلوز تھے. اور جب بار بار ان کے بت کو گندگی میں ڈالا گیا تو انہیں خود احساس ہوا کہ یہ کیسا بت ہے، کیسا یہ دیوتا ہے کہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اسے گندگی میں ڈالا جا رہا ہے لیکن وہ اپنی صفائی نہیں کر سکتا. تو خود اس سے بیزار ہو گئے اور اس طرح سے توحید پر قائم رہے کہ آخرکار اسی میں اپنی جان دے دی، شہادت پائی جنگ احد میں. تو جب انسان کو چونکایا جائے، اسے اکسایا جائے، اسے غور کرنے پر مجبور کیا جائے تو انسان واقعی میں سوچتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. ہم بھی جب دعوت دین کا کام کریں تو ہم اس ترکیب کو ذہن میں رکھیں کہ دعوت دین کا جب کام کیا جائے گا تو کس طریقے سے دیا جائے گا، کس طریقے سے کیا جائے گا دعوت دین کا کام، یا دعوت دی جائے گی تو کس طریقے سے دی جائے گی، کہ سامنے والے کو تھوڑا سا چونکائیے، غور کرنے پر مجبور کریے اور کہیے کہ آپ خود بتائیے کہ جن کے آگے آپ کھڑے رہتے ہیں، جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، کہ وہ آپ کی کوئی حاجت پوری کر سکتے ہیں؟ وہ تو خود آپ کے محتاج ہیں، تو بھلا وہ آپ کی کیسے کوئی حاجت پوری کریں گے؟ افلا تتذکرون، کہ تم ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ تم کیا ذرا بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون. وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. سبحان اللہ، یہ سارے جو امور ہیں یہ غیب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ آپ خود سوچیں کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے، چاہے وہ چاند اور سورج ہو، آسمان سے لے کر زمین تک، اور اللہ تعالی نے ایسی کون سی دنیایں آباد کی ہیں، ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں، کوئی شعور نہیں، کوئی ادراک نہیں. تو ساری کائنات میں جو نظام چل رہا ہے اور کتنا بیلنس ہے نظام، آپ دیکھیں، ہوا، پانی، دھوپ، سردی، گرمی، آکسیجن، گیسز، تمام سورسز جو انسان کھاتا پیتا ہے، استعمال کرتا ہے زندہ رہنے کے لیے، اس کو جو چاہیے، بارش، چاند اور سورج کا اپنے اپنے مدار پر چلنا، زمین گھوم رہی ہے، تمام ستارے سیارے اپنے مدار پر چل رہے ہیں، دن اور رات کا نکلنا، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، سوچیں ذرا یہ سارے امور. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دراصل جو تمام معاملات ہیں زمین سے لے کر آسمان تک کے، سب کی تدبیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. کسی ایک ہستی کے ہاتھ ہی میں کاروبار ہو یا تمام امور ہو تبھی کام صحیح چل سکتے ہیں. ادروائز اگر 10 لوگوں کو آپ چیزیں دے دیں تو پھر تو وہ بالکل میس ہو جائے گا نا، یعنی سب چیزیں مکس اپ ہو جائے گی، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون کیا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک چیز دو دفعہ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں سوچتے رہے کہ اچھا فلانے کر لیا ہوگا، ہو ہی نہ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اگر 2 لوگ کرتے ہیں تو 2 ملا میں مرغی مردار، یہ جملہ مشہور ہے ہمارے یہاں پر، کہ 2 لوگ ہوں گے تو اس نے سمجھا کہ وہ کر لے گا، اور وہ ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ دوسرا کر لے گا. تو اگر زیادہ لوگ ہوں تو کام اور مزید مشکل ہو جاتے. ہم جانتے ہیں کہ سارا جو دنیا کا انتظام چل رہا ہے، سبحان اللہ، تو یہ دنیا کا انتظام کوئی ایک ہی ذات کر سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. کیونکہ اگر 10 لوگوں کے ہاتھ میں انتظام ہوتا تو ہم سب جانتے ہیں کہ سب خلط ملت ہو جاتا. تو یہاں پر چونکایا جا رہا ہے کہ اے غیر اللہ کے پجاریوں، اور دوسروں پر بھروسہ رکھنے والوں، ذرا غور و فکر تو کرو، نصیحت تو حاصل کرو کہ تم دیکھو تو صحیح کہ آسمان سے لے کر زمین تک، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی موجود ہے، یعنی صرف ہمارے زمین کے احکامات ہی نہیں چلتے ہیں بلکہ فرشتے بھی ہیں اوپر، اور وہاں بھی ایک نظام ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین پر احکام نازل فرماتا ہے یعنی تدبیر کرتا ہے، اور زمین پر ان کا نفاذ ہوتا ہے، جیسے موت اور زندگی ہے، صحت ہے، مرض ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، کسی سے روکنا ہے، جنگ، صلح، عزت، ذلت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر مقرر کر دی ہے اس کے مطابق یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، سارے تدبیریں ہوتی ہیں، اور سب کا تصرف کس کے اختیار میں، کون ہے سب چیزیں کرنے والا، کام انجام دینے والا، تدبیر کرنے والا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر اس کی یہ جو تدبیر ہے، یہ اس کا امر ہے، یعنی اس کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اسی کی طرف واپس لوٹتا ہے ایک ہی دن میں، جسے فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور اس کے لیے چڑھنے کا لفظ آیا ہے. اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ جو فاصلہ ہے یہاں سے لے کر آسمان تک کا، کتنا دوری کا فاصلہ ہے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ سب سارے کام نپٹائے جاتے ہیں، فرشتے اسی وقت ساری رپورٹ اوپر پیش کر دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ آنے جانے کا فاصلہ اتنا ہے کہ غیر فرشتہ ہزار سال میں طے کرے، یا ہو سکتا ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہے کہ اس دن انسانوں کے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. تو اس جو یہاں پر یوم آیا ہے نا، کہ فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، کہ اس یوم کی جو تشریح کی گئی ہے، تو اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد دراصل جو ہمارے یہاں کے اگر یہ کام ہم کریں انجام دیں تو ایک ہزار سال لگیں، جبکہ فرشتے ایک ہی دن میں وہ ساری رپورٹ پہنچا دیتے ہیں. اور کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد دراصل قیامت کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس سے مراد اصل میں کیا چیز ہے، کیونکہ قرآن میں تین مقامات پر آیا ہے اور تینوں جگہ الگ الگ دن مراد ہیں. جیسے سورہ حج میں آیا ہے یوم کا لفظ، اور اس زمانے اور مدت سے جو اللہ کے ہاں ہے، اور سورہ معارج میں آیا ہے یہاں، جہاں یوم کی مقدار پچاس ہزار سال بتائی گئی ہے، اور یوم حساب مراد ہے، اور اس مقام پر یعنی جہاں ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں، اس سے مراد دنیا کا آخری دن ہے، جب دنیا کے اختتام کے ساتھ ہی تدبیر اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، انتہا پذیر ہو جائے گی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ یوم سے مراد کیا ہے، کیونکہ یہاں پر تو ایک ہزار سال بتایا گیا ہے اور سورہ معارج میں پچاس ہزار سال بتائی گئی ہے اس کی مقدار، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن زیادہ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے مراد دراصل جو تدبیر کا انجام پانا ہے اور اس کی طرف لوٹنا ہے تمام تدبیروں کا، امر کا. اسے یہی لگتا ہے کہ اگر ہمارے لوگ سوچے جانے کا، ان کاموں کو انجام دے کر واپس اوپر لے جانے کا، تو ایک ہزار سال لگ جائیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے پل بھر میں انجام دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. واللہ اعلم. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم. سبحان اللہ. دراصل یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی بتائی گئی ہے کہ جو ہم انسان اگر سوچ سکتے ہیں کہ جو کام ہم کرتے رہیں یا کر سکیں ایک ہزار سال میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک دن کا کام ہے، چاہے وہ قضا اور قدر ہو یا کچھ بھی ہو. اور اس لیے پھر کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ جو کہ عالم الغیب ہے، ظاہر کا اور چھپے کا سب کا جاننے والا ہے، اور وہ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو بعض اوقات کچھ چیزیں ہماری نظروں میں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے. اور پھر دوسری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے ہیں یا جن ہیں، ان کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. پھر جو لوگ مر چکے ہیں، جو قبروں میں ہیں، ہو سکتا ہے ہمارے نزدیک وہ بہت نیک یا بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برے لوگ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اصل جانتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر کے لے کے گئے اور ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے، جو ظاہر اور غائب، ظاہر اور پوشیدہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وہ زبردست ہے، ہر چیز پر غالب ہے، اور اتنی تمام قوتیں ہونے کے باوجود بھی وہ ظالم نہیں ہے، اپنی مخلوق پر وہ رحیم اور شفیق ہے. سبحان اللہ. عزیز بھی ہے، زبردست ہے، لیکن ساتھ میں رحیم بھی ہے. ایسے رب کا تو یہ حق ہے کہ اس کے آگے سرنڈر کر دیا جائے، اس کے آگے جھک جایا جائے، اس کا شکر بجایا لایا جائے، اس کی تعریف کے گن گائے جائیں، ہماری زبان پر صرف اسی کی تعریف ہو، اسی کی تکبیر، تحلیل، تحمید اور تقدیس ہو. سبحان اللہ. آیت نمبر 7 دیکھیے. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. ثم جعل نسته من سلالة من ماء مهین، جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی، اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سد سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کار فرما ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو ہر چیز کو اس کا ایک اپنا حسن دیا جاتا، ایک پہچان دی جاتی، اس کے اندر ایک انفرادیت ہوتی۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز حسین ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ احسن کے معنی اتقن و احکما کے ہیں، یعنی ہر چیز مضبوط اور پختہ بنائی، جیسے کہ انسان کو ہی آپ دیکھ لیں کہ الحمدللہ کتنی چیزوں سے ٹکرا جاتا ہے، کیا کچھ نہیں کرتا، اس کو مار لگتے ہیں، سب لگتے ہیں، لیکن پھر وہ صحیح سلامت ہی رہتا ہے، تھوڑے دن کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کو اس نے اس کا حسن دیا، اور واقعی میں انسان کو اگر دیکھیں تو نکسک سے درست کے انسان کو پھر مضبوط بھی بنایا، بہترین تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پہاڑوں کو آپ دیکھیں کہ پہاڑ اپنی جگہ کتنے مضبوط ہیں، لیکن اس کی اپنی ایک خوبصورتی بھی ہے۔ اسی طرح سے دریا، سمندر، جو بھی کچھ آپ دیکھیں دنیا میں، جو بھی تخلیق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، بہترین ہے اور اس میں مضبوطی اور پائیداری بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو، جو پہلے انسان تھے آدم علیہ السلام، کو مٹی سے بنایا، انہیں سے انسانوں کا آغاز ہوا، پھر ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ انسان جو زمین سے غذا کھاتا رہتا ہے، اور پھر اس کی وجہ سے منی کے قطرے سے ایک انسانی جوڑے کی ابتدا کی، اس کی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ مقرر کر دیا کہ مرد اور عورت آپس میں نکاح کریں، پھر ان سے، ان کے ملنے سے جو اولاد پیدا ہوگی تو اس سے یہ زندگی چلتی رہے گی اور دنیا آباد رہے گی۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے قاعدہ مقرر کر دیا کہ انسان بنتے رہیں گے رحم مادر میں، اور اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں لے آتا رہے گا، اور یہ تخلیق کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو وہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی نسل ایک ایسے سد سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے۔ مم ماء مہین، میم ہا نا، میم ہا نون، حقیر، ضعیف، بے قدر، ذلیل۔ مہین وہ شخص جس پر دوسرا شخص مسلط ہو کر اسے کمتر بنا دے، یا دوسروں کی نظر میں اپنے برے عمل کی وجہ سے گرا ہوا، جیسے اس دن بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا اپنے، ہو سکتا آپ کو یاد ہو کہ مہین میم ہا نون حقیر، اور مہین ہا واو نون، جب میم پر پیش آتا ہے تو مہین ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ذلیل کرنے والا، اور یہاں پر مہین ہے، مما ام مہین، تو میم پر زبر ہے، تو میم ہا نون اس کا روٹ ورڈ ہے، حقیر اصل معنی ہوتے ہیں اس کے۔ جی آگے دیکھیے آیت نمبر 9، ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون، پھر اس کو نکسک سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیے، تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ تو جہاں پر اللہ تعالی نے ہر چیز بہترین بنائی، تخلیق میں انسان کو سب سے بہترین تخلیق پر پیدا کیا، پھر جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا کہ کس طرح سے نسل انسانی چلتی چلی جا رہی ہے اور آباد ہے، پھر اسی طرح سے تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے جو انفرادی توجہ دی کہ ایک انتہائی چھوٹا سا جرثما ہوتا ہے جو رحم مادر میں جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ویسے ہی اس کے انسان کی طرح کے اعضا بننے لگتے ہیں، پھر اس جرثومے میں کہا جاتا ہے، یعنی آج تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر جرثومے میں دراصل اس انسان کا عکس ہوتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ بچہ یا تو ماں کی شکل پر ہوتا ہے یا باپ کی شکل پر پیدا ہوتا ہے، تو اتنا چھوٹا سا جو جرثومہ ہے اس میں ایک طرح سے پوری کاپی ہوتی ہے، سمجھے انسان کی، کہ جیسی اس کی شکل ہے، جیسا اس کا رنگ ہے، جو سوچ ہے، عادت ہے، وہ بھی دراصل اس میں اسی کے بچے میں آتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ وہ جرثومہ رحم مادر میں جاتا ہے، اور پھر مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس کے اعضا بننے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اعضا میں وہ توازن، وہ تناسب کہ اس میں کچھ فرق نہ آنے پائے، پھر سب کچھ درست کرنے اور آنکھ، ناک، کان، دل وغیرہ سب اعضا کو درست اور ٹھیک ٹھاک کر دینے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ اپنے یہاں سے روح، اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی، اور مقررہ وقت کے بعد وہ ایک تندرست اور جیتا جاگتا انسان بن کر رحم مادر سے باہر آتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ایسے امور سے تعلق رکھتی ہیں جو روزانہ انسانوں کے مشاہدے میں آتی رہتی ہیں، پھر بھی انسانوں کی اکثریت ایسی ہے جو نہ اس چیز کا اعتراف کرتی ہیں اور نہ ان نعمتوں پر شکر بجا لاتی ہیں، کیونکہ یہاں کر کہا گیا ہے کہ قلیلم ما تشکرون. آپ سچ میں سوچے کبھی آپ غور کریں اور یقین جانے کہ جو تخلیق کا مرحلہ ہے بچے کی پیدائش کے رحم مادر میں جانا پھر وہاں سے نکلنا، سبحان اللہ، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا، اس کی قدرت کا اندر سے اعتراف ہوتا ہے انسان کے اندر، اور انسان واقعی میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور وہ مزید اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے کہ سبحان اللہ، یہ کسی کے بس کی بات نہیں، کوئی انسان یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، کسی کے بس کی بات نہیں ہے. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کا مرحلہ رکھا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح سے نشو نما دی کہ بچہ ماں کے رحم میں رہتا ہے، پھر کس طرح سے وہ نشو نما پاتا ہے، اس کے اعضا بنتے اور سنورتے چلے جاتے ہیں، پھر روح پھونکی جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو تکمیل کے مراحل ہیں، تخلیق کے مراحل ہیں، یہ کمپلیٹ ہو کر پھر بچہ کیا ہوتا ہے، باہر آتا ہے. سوری، سننے کے لیے سماعت دی، سوچنے سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بصارت دی، عقل اور فہم سے نوازا اس کو تاکہ وہ بات سمجھ سکے. تو انسان سوچے تو صحیح کہ وہ کہاں تھا، کیسا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تو انسان غور و فکر کرے کہ جو تخلیقی عمل ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ رکھ دیا ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ، اور پھر نسل انسانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بڑھتی چلی جا رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس میں وہ شعور، وہ عقل پیدا کر دی کہ انسان حیرت انگیز صلاحیتوں کا مالک ہے انسان واقعی میں. انسان سوچے تو صحیح کہ یہ کیسی جو پیدائش ہے، نئے نئے انسان پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو عقل دنگ رہ جاتی ہے اس بات پر. تو جو کہا جا رہا ہے کہ نکسک سے درست کیا، ثم سواہ ونفق فیہ من روحہ، یعنی ایک انتہائی باریک خوردبینی وجود سے بڑھا کر اسے پوری نسل انسانی شکل تک پہنچا دیا، پھر اس کا جسم سارے اعضاء اور جوارح کے ساتھ مکمل کر دیا. پھر روح سے مراد محض وہ زندگی نہیں ہے جس کی بدولت ایک انسان، ایک مشین ہوتی ہے، ایک جسم ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ خاص جوہر ہے جو جس کے اندر فکر، شعور، عقل، تمیز، تمام چیزوں کا اختیار، یا اس کا انسان کے اندر ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ ملکہ اس کو حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان تمام دوسری مخلوق سے کیا ہے، ممتاز ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم یا میں، تو یہ دراصل کون ہے؟ یہ وہی تو روح ہے جس کا اللہ تعالیٰ جس سے حساب لے گا، کہ یہ روح کو واپس بلا لیا جائے گا اور پھر جسم مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گا. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے وہی فرما رہا ہے کہ جب پہلی بار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو دوسری بار کیوں نہیں پیدا کر سکتا، وہ اس بات پر بھی قادر ہے. تو پھر انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں، سوچنے سمجھنے والے دل دیے، سننے کے لیے کان دیے، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، لیکن اس کے باوجود، یعنی اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں، اس کے باوجود انسان اتنا ناشکرا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بہت ہی کم ادا کرتا ہے، اور شکر کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں. اور یہاں پر اگر انسان یہ سوچ لے، جیسے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے یہاں پر بچے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسا کیوں بنا دیا، ہماری ناک چھوٹی کیوں رکھ دی، آنکھیں بڑی کیوں کر دیں، یا آنکھیں چھوٹی کیوں رکھ دی اور ناک اس طرح سے کیوں کر دی، رنگ ایسا کیوں آ گیا. تو وہ یہ تو سوچے کہ الحمدللہ انسان ہے، عقل تو دینا الحمدللہ، اگر عقل نہ دیتا یا سماعت نہ ہوتی یا بصارت نہ ہوتی تو پھر سوچیں کہ کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس طرح سے شکایتیں کرنا، یہی دراصل نافرمانی ہے. وقالوا اذا ضللنا في الارض انا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ان سے کہو موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورا کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے. جب موت آ جائے گی اور تم مٹی ہو چکے ہوگے، کیونکہ زمین میں جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو اس کا جسم تو ختم ہو جاتا ہے، مٹی ہی اسے ختم کر دیتی ہے اور کھا لیتی ہے، لیکن جو روح ہے اصل میں تو وہ روح تو فرشتے لے کر چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر وہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم ہماری ملاقات سے منکر ہو, کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. تو دللنا فی الارض کے معنی ہوں گے جبکہ مٹی میں مل کر ہمارا وجود زمین میں غائب ہو جائے گا. تو انسان جب ختم ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, اس کے جسم کے ختم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو روح ہے وہ تو اللہ تعالی کے پاس ہے. تو جس چیز کا وہ انکار کرتے تھے, جب موت کا وقت آئے گا تو وہ خود انہیں پتہ چل جائے گا کہ جو باتیں ان کو دنیا میں بتائی گئی تھیں وہ کس قدر صحیح تھیں. اللہ تعالی کی کتاب, اللہ تعالی کے جو رسول تھے بھیجے ہوئے, انہوں نے جو باتیں کہی تھیں وہ بالکل سچ ثابت ہو جائیں گی. تو یہاں پر بلقاء ربہم کافرون, کیونکہ وہ ہماری ملاقات کے, اپنے رب کی ملاقات کے انکاری تھے, کافر تھے. تو اس سے پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اس کو اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. اور جس کو اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہوگا, یقین جانے کہ اس دنیا کی زندگی اس کی بے فکری اور لاپرواہی والی زندگی نہیں ہوگی. وہ ہر معاملے میں سوچے گا کہ میرے رب کی کیا مرضی ہے, کیونکہ مجھے کل اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور پھر وہاں بتا دیا جائے گا کہ دنیا میں وہ کیا کچھ کرتا رہا ہے. تو دراصل انسان جو آخرت کا انکار کرتا ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے, وہ حساب کتاب دینا نہیں چاہتا, اور اسی بنا پر وہ دنیا میں آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے. کیونکہ یہ جو آخرت میں اللہ تعالی کے حضور جواب دہی ہے, یہ اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. تو اگر انسان یہ بار اس بات کو سوچے کہ اسے حساب کتاب دینا ہے, تو پھر یہی تو اس پر, اس کی زندگی پر ضرب پڑتی ہے, اس کی خواہشات پر. اور وہ سوچتا ہے کہ میں بھلا آزاد زندگی اگر نہیں گزاروں گا تو میری خواہشات کا کیا ہوگا. وہ تو آزادانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے, بے فکری زندگی گزارنا چاہتا ہے, اور اسی بنا پر آخرت کا اور اللہ تعالی سے ملاقات کا انکار کرتا ہے. تو یہاں پر دراصل بتایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے, تمہارا جسم تو مٹی میں مل جائے گا لیکن روح فنا نہیں ہوتی. کیونکہ کفار مکہ کے اعتراض کا یہاں پر دراصل جواب ہے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم مٹی میں مل جائیں گے, تو یہ ہم کا تصور کہاں سے آیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو گوشت پوش کے مجموعے پر لفظ ہم یہ تم کا اطلاق تو نہیں ہو سکتا. اور مرنے کے بعد تو یہ گوشت, یہ جو تمہارا جسم ہے, یہ تو مٹی میں مل جائے گا, مگر یہ جو تم ہم کا لفظ استعمال کرتے ہو, یہ تم کا لفظ استعمال کرتے ہو, تو یہ تو مٹی میں نہیں مل سکتا. یہی وہ چیز ہے جو تم میں ہم نے پھونکی تھی, یعنی جو روح سے پھونکا تھا اللہ تعالیٰ نے, جس کی وجہ سے تم لوگ اپنے آپ کو ہم یا تم کہتے ہو, یہ جو ہم اپنا, ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے. تو یہ دراصل وہی تو روح ہے, تو یہ چیز مٹی میں نہیں ملتی بلکہ یہ برقرار رہتی ہے, اور اسی کو ہمارا فرشتہ مقررہ وقت پر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. پھر وہ روح ہمارے پاس واپس آ جاتی ہے. تو جس عناصر سے تم پہلے بنے تھے, اللہ تعالیٰ دوبارہ بھی بنانے پر قادر ہے, بلکہ اب زیادہ آسانی سے اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے. تو ہم تم کو دوبارہ پیدا کریں گے, دوبارہ لے آئیں گے, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لازمی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ انسان کو کھڑا کرے گا اور اسے حساب کتاب لے گا. قل یتوفاکم, پورا کا پورا لے لینا, ملک الموت الذی, جو کہ موت کا فرشتہ. اسی بنا پر یہاں پر موت کے فرشتے کا نام جو ہمارے یہاں پر شاید عزازیل کہتے ہیں, تو چونکہ حدیث میں عزازیل کا لفظ نہیں آیا ہے بلکہ ملک الموت ہی آیا ہے, تو لہٰذا موت کے فرشتے کو ملک الموت ہی کہا جائے, جو کہ تمہیں لے لے گا پورا کا پورا, اپنے قبضے میں لے لے گا. ثم الی ربکم ترجعون, تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر آخر کار جانا ہے, تم وہیں پلٹائے جاؤ گے. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے, اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے, اے ہمارے رب, ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا, اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں, ہمیں اب یقین آ گیا ہے. جواب میں ارشاد ہوگا, ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها ولکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین. اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے, مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. یعنی جب وہ لوگ وہاں پر حقیقت میں ساری چیزیں دیکھ لیں گے تب وہ پریشان ہوں گے, پشیمان ہوں گے, کہ اس وقت تم دیکھو کہ مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے، نہ کہ سو بالکل ذلت میں آ جانا، کسی بات پر یعنی شرمندگی کا، گناہ کا، ہر چیز کا جو احساس ہوتا ہے انسان کو، تو وہ ناقصو ہے کہ جب وہ دیکھ لیں گے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ ہونے والا ہے تو اس وقت کی ان کی پشیمانی کا کیا کہنا، سر جھکے ہوئے ہوں گے، عذاب کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، پچھلی زندگی پر افسوس ہوگا، تو اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا. ابصرنا افعل التفضیل کا صیغہ ہے کہ خوب ہم نے، اے ہمارے رب ہم نے خوب دیکھ لیا، وہ سمعنا خوب سن لیا، اب ہم کو فرجعنا دوبارہ بھیج دیتا کہ ہم نعمل صالحا نیک عمل کریں. انا موقنون، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے. تو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر تو ہر ایک کو یقین ہو جاتا ہے، اصل تو اسلام اور ایمان یہی ہے نا کہ غیب پر ایمان لایا جائے، اللہ اور اس کے، اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول بھیجے ہیں ان کی بات پر یقین کیا جائے کہ وہ جو بھی میسج لائے ہیں، وہ جو بھی پیغام لائے ہیں وہ برحق ہے، یہ حقیقت ہے، ہونے والا ہے. ہمارے یہاں پر بھی کچھ مسلمانوں کے یہاں پر یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے، اور خود مسلمان کہہ رہے ہیں کہ جو جنت اور دوزخ دراصل یہ تصوراتی چیزیں ہیں، یہ صرف تصور میں ہوگا، ایکچوئل اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نعوذ باللہ. اس طرح سے جو ہے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے آخرت سے. کہتے ہیں کہ جس کی سوچ اچھی ہوگی اس وہ جنت ہے، اور جس کی سوچ بری ہوگی وہ دوزخ ہے. ذہنی طور پر بس کسی کو پریشان کر دینا، خود وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا. تو یہ چیز بہت ہی غلط ہے جو بتائی جا رہی ہے اور پہنچائی جا رہی ہے. اصل تو آپ دیکھیں کہ ایمان تو ہے ہی وہی نا کہ غیب کو ماننا. یہ جتنی خبریں ہم کو دی گئی ہیں، آخرت، قیامت، جنت، دوزخ، اللہ تعالیٰ سے ملاقات، سزا، جزا، یہ سب اس پر یقین رکھنا جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. کیوں صحابہ کرام کا ایمان اتنا بڑھ گیا تھا؟ کیونکہ وہ جنت اور دوزخ کو گویا اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے. جو انس بن نظر کا ہم بار بار پڑھتے ہیں وہ واقعہ، کہ کیسے ان کا وہ جملہ اندر سے دل کو ایک طرح سے دہلا دیتا ہے کہ کیسا ان کا یقین تھا، سبحان اللہ. اور آج ہم اپنے ایمان کو دیکھیں اور کمپیئر کریں کہ کہتے ہیں کہ مجھے احد پہاڑ کے پرے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ کہہ کر بے دریغ گھس جاتے ہیں اور بہادری سے جنگ لڑتے ہیں کہ ان کے، کہا جاتا ہے کہ جسم کے اس کا مسئلہ بھی کیا گیا اور ان کے کئی ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ہاتھ کے. تو یہ وہ یقین تھا جنت کا، اور آج نعوذ باللہ اسی یقین کو ختم کیا جا رہا تھا. آپ دیکھیں کہ مجرم وہاں کیا کہیں گے جو سر جھکائے کھڑے ہوں گے؟ اس وقت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یقین آ گئی، یعنی اس وقت دیکھ کر ان کو یقین آ جائے گا. اس وقت ان کا ایمان جو ہوگا، چاہے وہ ابو جہل ہو یا ابو لہب ہو، جیسا ایمان دنیا میں ابو بکر صدیق کا تھا، اس سے زیادہ ایمان اس وقت ابو لہب اور ابو جہل کا ہو جائے گا. لیکن اس وقت کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. اصل تو ایمان کہاں لانا تھا؟ دنیا میں، موت سے پہلے. تو اس وقت تو ان کی سماعت اور بصارت بھی خوب کام کر رہی ہوگی اور فائدہ دے گی ان کو کہ خوب سن لو، خوب دیکھ لو اچھی طرح سے. لیکن دنیا میں جو سننا تھا اور دنیا میں جو آبزرو کرنا تھا، انہوں نے وہ نہیں کیا. لہٰذا اس وقت کی سماعت اور بصارت ان کے لیے ان کو عذاب سے بچا نہیں سکے گی. تو آج اچھے سننے والے بنے، اچھے غور کرنے والے بنے. جب قرآن کی آیت ہمارے سامنے آتی ہیں تو اللہ کے لیے غور سے سنیں، اور اپنے عمل کو بدلنے کے لیے سنیں. یعنی نیت ہماری یہ ہو کہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. واقعات تو ہم بہت ہمارے سامنے گزرتے ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں دن رات اپنی آنکھوں سے، لیکن ان واقعات سے عبرت بہت کم لوگ حاصل کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا کہ ہم نے تم کو پیدا کیا، نک سکھ سے درست کیا، تمہیں سماعت دی، بصارت دی، سوچنے سمجھنے والے دل دیے، عقل دی، شعور دیا. اور اس وقت وہاں پر خود کہیں گے کہ ہم نے خوب دیکھ لیا اور خوب سن لیا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹا دے. کہ لوٹایا جائے گا اس وقت. اور وہ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں کہ نعمل صالحاً، ہم صالح عمل کریں. اور آج بھی تو ہم سے یہی تقاضا ہے نا کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے کیا کریں؟ صالح عمل کریں، نیک عمل کریں. اب آپ بتائیے کہ ابھی تک پہلا پارہ پڑھنے سے لے کر ابھی 20 پاروں تک ہمارا کتنا عمل بدلا، کتنی ہمیں تبدیلی آئی، صالح اعمال میں کتنا اضافہ ہوا. اور خواہش کیا ہے ہماری کہ ہم کیا کریں؟ اگر کوئی چینجز نہیں آئے ہیں، کل جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہمارا، تو یقین جانیے کہ اتنا قرآن پڑھ کر بھی پھر کوئی فائدہ نہیں ہوا. بس اللہ تعالیٰ ہی ہمارے حال پر محافظ ہو اور ہمارے اعمال کو درست فرمائے. لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کی خود کی کوشش ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ ہی کے 4 یا 5 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اس میں سے ہر بچہ ایک لیول کا نہیں ہوتا. ایک ہی کلاس میں ہو سکتا ہے سب بیٹھتے ہوں، لیکن کوئی کچھ پرسنٹیج لاتا ہے، کوئی کچھ پرسنٹیج لاتا ہے. ٹیچر تو پڑھانے والی ایک ہی ہیں، وہ سب کو ایک جیسا پڑھاتی ہے اسٹوڈنٹس کو، لیکن اس میں سے کچھ بچے بہت زیادہ ایکسٹریم ہوتے ہیں اور ایکسٹراڈنری ہوتے ہیں، بریلینٹ ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، بہت زیادہ بالکل ٹاپرز میں سے ہوتے ہیں، کچھ سمجھے اس سے کم ہیں، کچھ ایوریج ہیں اور کچھ بالکل ہی نا سمجھ۔ تو وہی والی بات ہے کہ جب تک ہمارے دل سے اندر سے موٹیویشن نہیں ہوگا، اپنے آپ کو چینج کرنے کا جذبہ نہیں ہوگا، عمل صالح کے لیے خود سے کوشش نہیں ہوگی، کوئی آ کر ہدایت انڈیل نہیں سکتا کسی پر بھی، کوئی مجبور نہیں کر سکتا کسی کو بھی صالح اعمال کے لیے، صرف بات بتائی جا سکتی ہے، نصیحت کی جا سکتی ہے، یاد دہانی کرائی جا سکتی ہے۔ انسان کا خود کا اپنا عمل، خود کا اس کا جذبہ، وہی اسے آگے بڑھا سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت افسوس کرنے کی بجائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیج دیتا کہ ہم عمل صالح کریں، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا الحمدللہ، یہ قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ابھی اگر غیر مسلموں کو کہا جائے وہ پڑھیں گے تو وہ تو اس سے کوئی نصیحت کچھ خاص نہیں حاصل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو پرچہ بھی دے دیا اور پرچے کے سوالات کے جوابات بھی دے دیا الحمدللہ۔ کتنی آسانی ہو گئی نا ہمیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ کون سے سوال یا پرچے میں کیا جوابات دینے ہیں، بھرنے ہیں، تو پھر کیا ہمارے ناکامی کے امکانات ہو سکتے ہیں بھلا؟ اگر جوابات معلوم ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو پھر اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے، ایسے لوگوں کو کوئی پھر راہ راست یا راہ ہدایت پر نہیں لا سکتا، تو اس وقت ان کا یقین بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ میں یہ ساری غیب کی چیزیں دکھانے کے بعد دوبارہ بھیجتا تو پھر تو یہ جو جہنم اور جنت بنائی گئی ہے تو یہ تو پھر بیکار ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دی ہے، ہر نفس کے اندر رکھ دیا ہے خیر اور شر کی پہچان، اب یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اگر غیب سے پردہ ہٹا دیا جاتا تو پھر امتحان کیا ہوتا؟ اصل تو امتحان وہی ہے کہ غیب پر ایمان لایا جائے، قیامت آنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اس بات کو، اس حقیقت کو سمجھا جائے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات پیش آنے ہیں، یہی تو اصل امتحان ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ جہنم اور جنت کی ضرورت ہی کیا تھی، اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے قول ہے کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جن اور انسانوں سے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، دراصل یہ اس قول کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی اور ابلیس کو خطاب کیا تھا کہ جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور نسل آدم کو بہکانے کے لیے قیامت تک کی مہلت مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، بس حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور ان لوگوں سے جو انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ اور اجمعین کا لفظ دراصل یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو ڈال دیا جائے گا، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو شیطان تھے اور شیطان کے پیروکار تھے یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کیا، تو وہ سارے کے سارے جہنم کے پھر مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، جیسا عمل ویسی سزا۔ آج دنیا میں بھلائے رکھا اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب چکھو مزہ، جیسے تم نے ہماری ملاقات کو بھلا دیا تھا لہٰذا ان نسیناکم، آج ہم بھی تمہیں بھلائے دیتے ہیں۔ سوچے ذرا کہ اس وقت اگر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم نہ ہوگی، التفات نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا، کہاں جائے پناہ ہے ہمارے لیے آپ بتائیں؟ کہیں پر بھی نہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دینا، اس کی عبادت سے منہ موڑنا، اس کی اطاعت سے منہ موڑنا، ذکر اور اذکار سے منہ موڑنا، انسان کو تو چاہیے کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو یاد رکھے، کیونکہ یہاں پر پھر لقاء کا لفظ آیا ہے، اور یہ لقاء کیا ہے؟ یہ ملاقات ہے دراصل، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ایک ایسی یاد، ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر وقت نیکیوں پر آمادہ رکھتی ہے۔ پھر یہ ملاقات ہی کا تو شوق ہوتا ہے کہ انسان وہ سارے کام کرنے پر راضی ہو جاتا ہے خوشی خوشی۔ آپ دیکھیں جس سے بھی ہمیں محبت ہوتی ہے تو ہم ان سے ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں نا، دل چاہتا ہے کہ ان سے ملیں، دل چاہتا ہے کہ ان کو دیکھیں، ان سے ملاقات کریں۔ اور اصل جو لطف اور مزہ ہے وہ تو ملاقات ہی پر آتا ہے. جیسے آپ کے کوئی دوست احباب ہیں, آپ کی سہیلی ہے, کوئی آپ کے قریبی لوگ ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں. آپ سارا اہتمام کیوں کرتے ہیں گھر میں؟ ان کی پسند کے کھانے بناتے ہیں, ان کی پسند کی ہر چیز آپ لے آتے ہیں تاکہ وہ راضی ہو جائیں. اور خوشی کب ہوگی کہ جب ان کی پسند کی چیز آپ ان کے آگے پیش کریں گے. تو اسی طرح سے جو آخرت کا دن ہوگا وہ ملاقات کا دن ہوگا, جس وقت انسان اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہوگا اور پھر اس کو پتہ چلے گا کہ جو کچھ اس نے اس ملاقات کے شوق میں کیا تھا تو وہ دراصل ویسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو یاد رکھ کر کیا. کیونکہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو بھولے رہے تو ان نسینہ کم, اللہ تعالیٰ بھی بھلا دے گا, جیسا عمل ویسا انجام. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر کرنا, اس کی تعظیم کرنا, اور پھر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے عذابات سے ڈرتے رہنا اور ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا, اس کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا, اس کی حمد کرنا, تعریف کے گن گانا, اور پھر اس سے ملاقات کی امید رکھنا. اور اس کے لیے جو حدیث میں لفظ آتا ہے, وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءٍ مُضِرَّةٍ, کہ اے اللہ تعالیٰ تیری ملاقات کا شوق ہمارے دل میں پیدا کر جو کہ بغیر کسی تکلیف کے ہو. سبحان اللہ, بغیر کسی تکلیف کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے, اور ہم میں سے ہر کوئی شوقین ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہوگا. اور یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے انسان الرٹ ہو جائے کہ اچھا میرا رب اس بات کو پسند کرتا ہے نہیں کرتا ہے, میرا رب مجھ سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا, کہیں میرے رب کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن جائے گا یہ کام. تو یہ چیز, یہی تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ڈر اور خوف ہے کہ جب ملاقات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے, اس کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ کام کرنا جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جائے. تو آج اگر ہم یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا انشاءاللہ. کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہو بھی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے, اپنی رحمت اور اپنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے غفار, کہ وہ بخشنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بخش دیں گا ہماری چھوٹی موٹی خطائیں اگر ہم نے اس کو یاد رکھا تھا. تو آج دنیا میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے, کل اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں یاد رکھے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق دے, ہر وقت ہمارے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کی یاد غالب رہے اور چھائی رہے تاکہ ہم ہر برے کام سے بچ سکیں اور ہر وہ کام کر سکیں جو اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اور جس سے خوش ہو اللہ تعالیٰ. اور اس ملاقات کے دن کو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھوائے تاکہ ہم ایسے کام نہ کریں جو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو ملاقات کے وقت. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون